بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کا پیغام مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کا 27 اگست 1990 کو بھٹکل مسلم جماعت دبئی میں ہوا خطاب bhatkalis.com میں دو حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے خطاب کا پہلا حصہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، قدر بزرگوں اور دینی بھائی، آج کا یہ جلسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف منسوب کیا گیا ہے. مسلمانوں کا کوئی جلسہ ہو یا کوئی دن مجلس ہو، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر، ہر وقت، ہر آن، ہر زمانے اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی طرف ہونا چاہیے. اور جس جلسے یا جس مجلس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، وہ جلسہ قیامت میں حسرت اور ندامت اور پشیمانی کا سبب بنے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو مجلس قیامت میں حسرت اور ندامت اور پشیمانی کا سبب بنے گی. اور اللہ کا ذکر کرنا اور اس کا سلیقہ، یہ سب ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معلوم ہوا ہے. لہذا ہماری کوئی سی بھی مجلس ذکر خدا اور ذکر رسول سے تو خالی ہو ہی نہیں سکتی. کہ صرف ماہ ربیع الاول میں ہم ایک رسمی جلسہ کر کے یہ سمجھیں کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت رکھنے والا ایک جلسہ منعقد کیا اور اس طرح میلاد کا حق ادا کر لیا، تو بہت بڑی ہماری بھول ہوگی. ایک بہت بڑی غلط فہمی اور مغالطہ ہے جس میں ہماری اکثریت پڑی ہوئی ہے. حافظ صاحب نے قرآن پاک کی جن آیات کا اس وقت انتخاب کیا، ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی اتری اور ان آیتوں کا خطاب براہ راست ہم سے اور آپ سے ہے. ترجمہ بھی پیش کر دیا گیا. ترجمہ جب کیا جا رہا تھا تو اگر آپ توجہ سے سن رہے ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ کل صبح وہی اتری ہے یا آج رات اتری ہے؟ یہ وہی پرانی تو نہیں معلوم ہوگی، اس میں گزشتہ زمانے کے واقعات تو نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، ماضی کے فسانے نہیں ذکر کیے جا رہے ہیں، اس میں تو حال کی عکاسی کی جا رہی ہے، اس میں تو ہماری اس صورت حال کی ترجمانی کی جا رہی ہے، اس میں جو جھکتی رت پر انگلی رکھی جا رہی ہے، صحیح نشانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور کیوں ایسا نہ ہو جبکہ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ ابتدیان علی کل شیء، ہر چیز کو یہ کتاب کھول کر بیان کر دیتی. اس کتاب کا عالم یہ ہے کہ اس کتاب کے ایک بڑے زبردست ترجمان اور اسلام کے ایک بڑے عظیم فرزند حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس کتاب کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اللہ کی کتاب وہ ہے جس میں ماضی کے حالات بھی ہیں اور آئندہ آنے والے حالات بھی ہیں، اور تمہارے درمیان کے معاملات کے فیصلے بھی اس میں درج ہیں. هو الفصل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، لیس بالہزل، کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کسی ظالم اور جادو کے خوف سے کوئی شخص اس کتاب کو چھوڑ دے گا تو خدا اس کی کمر توڑ دے گا. ومن اتبع الهدى في غيره اضل الله، اور جو شخص بھی اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت کسی اور سچ چشمے سے تلاش کرے گا خدا اس کو بھٹکا دے گا، ہمارا مارا پھرے گا، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوقات سے بیشتر امت کو جو نصیحتیں فرمائی اور وصیتیں فرمائی، انہیں وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، کرب تو پی کو ان رہی، میں نے دو باتیں تم نے چھوڑی، جو چیزیں تم نے چھوڑ کر جا رہا، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو اور میرے قانون کو، میری سیرت کو، میری سنت کو. ایک مسلمان کے لیے یہی جو سرچشمے ہیں، اور جب یہی دو سرچشمے اس کے لیے متعین کیے گئے ہیں اور کسی زندگی کے محدود شعبے کے لیے نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو جب نماز کے احکام اور اسی تفصیلات کی ضرورت پڑے گی تب ہم اٹھائیں گے قرآن پاک اور دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا کہا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. جب مسئلہ آئے گا زکات کا تب ہم کھولیں گے قرآن پاک کو کہ اس میں اس کا مسئلہ پایا جاتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. جب ہمیں ضرورت پڑے گی روزے کی تب کھولیں گے اس کتاب کو، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. جب ضرورت پڑے گی حج کی تب اس کتاب کو کھولنا ہے، وللہ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. جب ضرورت پڑے گی طہارت وضو غسل کی تب کھولیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. بس اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تجارت کی تو قرآن پاک میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو اگر ہم کو کسی کالج میں پڑھنا ہوگا، کامرس پڑھنا ہوگا اور اس کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے، بزنس کی لائن اختیار کرنی ہوگی اور بزنس کی فلاسفی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنا ہوگا، اس کا قرآن سے کیا تعلق. اگر مسئلہ ہے صنعت کا اور حرفت کا تو اس کے لیے ٹیکنیکل کالج اور پالی ٹیکنک کالج ہیں، ان کے کورسز پڑھنے ہوں گے، اس کے لیے قرآن پاک سے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یہ تو مذہبی کتاب ہے. مذہب کا تعلق صنعت سے، حرفت سے، تجارت سے، معاملات سے کیا ہے؟ اگر ہمارا مسئلہ سیاست کا الجھے گا تو پھر ہم کو پالیٹکس دیکھنی پڑے گی اور اس کا کورس کرنا ہوگا، وہ کتابیں پڑھنی ہوں گی جو ہمارے سامنے گریک اور رومن فلسفہ پیش کرتی ہے، اب یہاں تک آخری دور میں انگلش فلاسفی پالیٹکس کی پیش کرتی ہے، اس کو کرنا ہوگا، تو ہمیں پتا چلے گا کہ سیاست کیسی کی جاتی ہے. یہ ایک عجیب مغالفہ ہے اس امت کے درمیان جو قرآن بغل میں دبا ہے اور جو اپنے جلسے میں قرآن پڑھواتی اور جو قرآن کو گردان میں لپیٹ کرتی، لیکن عجیب وہ بھولی بھالی نادان اور جاہل اور غافل امت ہے، اتنے بڑے قرآن پاک میں جس کی آیتیں 6000 سے بھی زائد ہیں اور اس کو صرف 2-4 آیتیں نظر آئیں. نماز کے لیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور اس طرح کی چند آیتیں کھول لیں، حالت کے لیے آئے نبی میں آپوں کو مسلط والی آیت سامنے آ گئی، وہاں سے مسائل طہارت کے ہم نے حاصل کر لیے، حج کے مسائل ولی اللہ علی اللہ سے حج البیت سے لے لیے، روزے کے مسائل وان تصوموا خیر لکم سے لے لیے اور زکات کے مسائل وہاں سے لے لیے، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها. بس کل اتنے ہی تو ہے قرآن،
اور اتنا قرآن تو ایک پارے میں آ جائے گا, بلکہ شاید آدھے پارے میں, بلکہ پاؤ پارے میں. تو کل پاؤ پارا ہے قرآن, چاہے شیعہ تو دیکھے 40 پارے میں, اہل سنت کہہ دے گا پاؤ پارا. یہ جو باقی چیزیں جو ہے ان کا سرچشمہ قرآن عمل نہیں رہا, عقیدہ ہے جو جھوٹا ہے, وہم و خرافات کی ایک دنیا ہے جو بسائی گئی. ورنہ جب آپ کو اس پر عقیدہ تھا کہ نماز کے وسائل اور اس کے اصول قرآن میں ملیں گے, تو آپ اگر پلٹے اور طہارت کے وسائل میں اگر پلٹ پلٹ کر دیکھا آپ نے, عقیدے کے نتیجے میں عمل ظہور میں آیا. لیکن کیا بات ہے کہ قرآن پاک جب دوسرے مسائل کو اٹھاتا ہے تو اس طرف توجہ نہیں دی جاتی.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
اے مسلمانوں, جب تم لوگ آپس میں معاملہ کرو قرض کا, لین دین کا, تو پھر اگر معاملہ اہم ہو تو اس کو لکھ لو. دستاویز تیار کرنا, ریکارڈ رکھنا, نوٹ کرنا, اس کا اصول فراہم کر دیا گیا. اور آگے بڑھتے چلے جائیے, الا ان تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم. ہاں اگر تجارت ہو رہی ہو, لین دین براہ راست ہو رہا ہو, ساتھ دیا تو لکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس وقت بھی یہ کہا کہ اگر معاملہ اہم ہو تو گواہ بنا دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جھگڑا پڑ جائے. یہ صاحب پیسہ کم دیا, مال اچھا دیا, اس میں جھگڑا نہ پڑ جائے, اس لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر وہ اشدو ادھر تبایا. کہ جب آپس میں لین دین ہو تو پھر گواہ بنانا. قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. لوگوں جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو عدل انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا. اور عدل انصاف کیا ہوگا اس کو چیف جسٹس نہیں بتائے گا, اس کو کورٹس کی فائلیں نہیں بتائیں گے, اس کو کوئی ایڈوکیٹ صاحب نہیں بتائیں گے, اس کو یہی قرآن بتائے گا, قَالَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپ کے پروردگار کی قسم, یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں, اپنے لین دین میں, اپنے کاروبار میں, اپنے جھگڑوں میں, اپنے نکاح میں, اپنے طلاق کے مسئلے میں, وصیت میں, اپنے خلا میں, اپنے آپس کے تمام تنازعات میں آپ کو اے نبی محمد حکم نہ بنا لیں. حتی حکیموں کا کی مسئلہ کروں تم ملا یجدو کی انفسہم حرجا مما قضی. اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کر دیں اس کے سلسلے میں دل میں تنگی کچھ بھی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور سر تسلیم خم کر دیں. یہ ہوگا مساق ہمارے قانون دستور اور ان کی عدالتوں کے بارے میں, وہ اصول جس کو توڑا نہیں جا سکتا, اس کا بھی سرچشمہ قرآن. حکومت و سیاست کے لیے دیکھتے ہیں تو ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. حکومت تو صرف اللہ کی, اس کا حکم یہ ہے کہ بس اسی کا قانون مانو, اسی کی بندگی کرو, یہی صحیح دین ہے, یہی صحیح نظام حیات ہے. تو کون سا زندگی کا وہ شعبہ ہے کہ جس شعبے سے متعلق ہم کسی اور کی طرف نگاہ اٹھائیں, اور اگر ہم کہیں اور نگاہ اٹھاتے ہیں تو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن کی بیان لکل شیء ہے, یعنی قرآن ہر ہر چیز کا بیان رکھتا ہے, وضاحت کرتا ہے, اس کا انکار ہوگا. اور اگر صرف کتنے سے جملے کا انکار کر دیا جائے تو وہ پورے قرآن کے انکار کے مرادف ہوگا. جو سب اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ یہ اصول ہم کو قرآن پاک سے ملنے ہیں, وہ ممکن ہے قرآن ہو, اور ممکن قرآن سے جز کا ہو یا کل کا ہو, دونوں نتیجے میں برابر ہیں. اللہ نے فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اے لوگوں, تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر بیٹھتے ہو. یعنی کچھ حصے کو ماننے سے یہ تو گاڑی چل جائے گی, بھئی یہ ہوتا کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اللہ میاں اس کے بعد کیا کہیں گے؟ ذرا اپنا ذہن دوڑائیے. یہ کہیں گے نہیں بھائی پورے پہ عمل کیا کرو, آدھا آدھا نہ کرو, گندے دار نماز نہ پڑھا کرو, مکمل کرو ورنہ مکمل ثواب نہیں ملے گا. اتنی تو بات کہیں گے, پورا نہیں کرو گے تو پورا ثواب نہیں ملے گا, آدھا کرو گے آدھا ملے گا. یہ شاید توقع ہوتی, لیکن میں نے آپ سے کہا جز کا انکار کل کا انکار ہے. اب آئیے پڑھیے اس میں کیا کہا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اے لوگو تم کیا اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو تو مان لیتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر بیٹھتے ہو, تو اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہوگی کہ اس دنیا کی زندگی میں تم پر رسوائی اور ذلت مر دی جائے اور آخرت میں سخت ترین عذاب کی طرف الٹایا جائے. جس کو مان کر جو لوگ خوش بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ تو کر رہے ہیں, سب نہ صحیح تو کچھ تو صحیح. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ بھی چھوڑ دیتے. جی سب کی تلاش میں جو سجو میں لگے رہیے, اس کی فکر میں قدم بڑھاتے رہیے کہ سب پر عمل کرنا ہے کرانا ہے. اللہ تعالی نے یہ جو نظام قرآن پاک کی شکل میں عطا کیا ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ دو قرآن عطا کیے ہیں, ایک قرآن پڑھا جانے والا, ایک قرآن عمل میں دیکھا جانے والا. ایک قرآن وہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں یہاں سے الحمدللہ رب العالمین سے الناس تک, ایک قرآن وہ ہے جو غار حرا سے شروع ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی زمین میں غروب ہو گیا, چھپ گیا. وہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجیے, آپ کے اوصاف بیان کیجیے, آپ کی خصوصیات و شمائل بیان کیجیے. جیسے آج آپ لوگ بھی اسی کو منتظر بیٹھے ہیں, فیض عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تقریر نہیں کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ایران کے محل کے کنگورے گر گئے اور آتش کا گئے پارسیاں بھول گیا, یہ تقریر انہوں نے نہیں کی, بلکہ انہوں نے کہا ارے تمہیں قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھتے تو ہیں. کان خلقکم قرآن, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت قرآن ہے. اگر پڑھنا ہو سیرت تو قرآن پڑھو, دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھو. تم تلاش کر رہے ہو حضور کی سیرت کو قصوں میں, افسانوں میں, گویوں اور قوالوں کے نغموں میں, وہاں سیرت کہاں ملے گی؟ وہاں تو سیرت کی پھلگائیاں ملیں گی, وہاں سیرت کے مرغولے ملیں گے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں. لیکن سیرت جسے کہتے ہیں, سیرت کیا ہے؟ سارا یسیر سیرن. آپ لوگ تو ماشاءاللہ امارات عربیہ میں ہے, عربی زبان نبی سیکھنا چاہیں تو کچھ تو آئے گی ہی. سارا معنی چلنا, سیرت کے معنی چلن. تو سیرت کے معنی ایکشن کے, عمل کے, سیرت کے معنی بیان کے نہیں. تو اگر سیرت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, یعنی وہ ایکشن موجود نہیں ہے, وہ پریکٹس موجود نہیں ہے, وہ عمل موجود نہیں ہے, تو پھر ہم سیرت کا جو بیان سن رہے ہیں وہ سیرت نہیں ہے, بلکہ وہ سیرت کے کچھ افسانے ہیں جو کچھ لوگوں نے یاد کر رکھے ہیں وہ دوہرا دیے جاتے ہیں. اور یہ بات میں تو بے بنیاد نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مبالغہ آرائی دیکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان اٹھ جائے گا جہل. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے دانا اور بینا اور فرزانہ تھے, اور ایسی کوئی بات آتی تھی وہ سوال کرتے تھے, حضور یہ کیسے ہوگا, ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو سکھائیں گے, ہمارے بچے پوتوں کو سکھائیں گے, سلسلہ دراز ہوتا جائے گا, ہم 1,24,000-14,000 ہیں, وہ آگے بڑھ کر تعداد کئی لاکھ اور کروڑ تک پہنچے گی, تو علم پھیلے گا یا سبھرے گا. بات تو بہت زیادہ لاجیکل تھی, منطقی بات تھی, لیکن حضور پاک علیہ السلام کو السلام نے کیا فرمایا, ارے بھائی میں تو تم کو سمجھتا تھا کہ مدینے میں سب سے زیادہ عقل مند تم ہی ہو, دیکھتے نہیں ہو کہ یہودی کتاب پڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن کیا کتاب پر عمل کا کہیں تمہیں نام و نشان نظر آتا ہے؟ یعنی تورات بغل میں دبائے ہیں, انجیل رکھ رہے ہیں, اور بیت المدراس ان کے اسکولوں کا نام تھا جو مدینہ منورہ میں تھی, وہاں پڑھائی ہو رہی ہے, بچے ان کے روزانہ بستہ لے کے جا رہے ہیں, ٹیچرز آ رہے ہیں, لیکچرز موجود ہیں, پروفیسر صاحبان کی اعلیٰ تنخواہیں دی جا رہی ہیں, نظام قائم ہے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, تم اس کو علم سمجھ رہے ہو, یہ جو پڑھائی ہو رہی ہے کالجوں میں, یہ اس چیز میں یہ علم ہے, تم اس کو علم سمجھ رہے ہو. ہائے ارے تمہاری جہالت ہے نادانی, تم نے علم اس کو سمجھا جو جہل ہے, اور تم نے چاندی اس کو سمجھا جو صرف ایک روغن ہے, اور میں ابھی دیکھتے نہیں ہوں کہ یہ اردو یہ ساری کتابیں پڑھ پڑھا رہے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے, اور جب عمل نہیں کرتے تو کتاب ناپید ہو گئی, کتاب کا وجود اور عدم برابر ہو گیا, تو معلوم یہ ہوا. اور پھر آپ نے آگے بتایا مٹ جائے گا جہل پھیل جائے. آج ہم لوگ بھی اسی دور کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. اے لوگوں, تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے راستوں پر تم بھی چلتے رہو گے, یہاں تک کہ کسی گھوڑوں کے دل میں وہ داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی تکلیف اور اندھے اتباع میں ان کے پیچھے بچے کسی دل میں داخل ہو جاؤ گے. وہ پاگل بن کریں گے تو تم پاگل بن جاؤ گے, وہ مجنون بنیں گے تو مجنون بن جاؤ گے, وہ برہنا ہوں گے تو برہنا ہو جاؤ گے, جو وہ کریں گے تم ان کے پیچھے مجنونوں کی طرح دیوانوں کی طرح بھاگو گے. آگے بڑھنا تھا تم لوگ, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری شخصیت تحریر ہو جائے گی, امت کی حقیقت باقی نہیں ہے. یبقى من القرآن رسمه ومن الاسلام اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. قرآن کے حروف رہ جائیں گے, اسلام کا نام رہ جائے گا, مسجدیں آباد ہوں گی, پر رونق ہوں گی, نقش و نگار سے مزین ہوں گی, لیکن ہدایت سے ویران اور خالی ہوں گی. کیا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی آج وہ اپنی نگاہوں سے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, اور اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب پلٹ کر آئیے اسی آیت کریمہ کی طرف, جس آیت کریمہ کو اس جلسے کا افتتاح کا سرنامہ بنایا گیا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہیں میں سے ایک پیغمبر ان میں مبعوث فرمایا, یتلو علیہم آیات, جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, وہ یزکیہم, اور جو ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کے دلوں کو ان کی روح کو صاف کرتا ہے, مانجتا ہے, ان کی تربیت فرماتا ہے. ویعلمهم الکتاب والحکمۃ, اور کتاب الہی کی مضامین, اس کے حقائق اور اس کے معنی ان کو سمجھاتا ہے. والحکمۃ, اور دانش مندی دانائی کی باتیں بتاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے. ہم لوگ سرسری طور پر ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں. پہلے تو میں یہ شکوہ کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احسان کو قبول کرنا نہیں چاہتے کیا؟ آج امت کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اللہ نے نبی بھیجا تھا کہ قرآن پڑھائیں, قرآن کے حقائق لوگوں کو بتائیں, حدیث نبوی کا درس دیں اور یہ بتائیں کہ علم حقیقی کیا ہے. دنیا اس سے سر پہ نظر کیے ہوئے ہیں, مسلمان ادھر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور میں جب ان علوم کا تذکرہ کر رہا ہوں تو آپ کا ذہن مدرسوں اور مکتبوں کی طرف منتقل نہ ہو, میری مراد وہ نہیں. میری مراد ان علوم سے, ان علوم کا وہ مدرسہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لگا کر قائم کیا تھا, جس کو صفت نبوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ مدرسہ تھا جس میں علم پڑھایا جاتا تھا, اگرچہ خس پوش تھا, کھجور کے تنوں پر اس کی چھت پڑی ہوئی تھی, اس میں پنکھے کا تو سوال ہی کیا. بارش سے بچاؤ اور حفاظت کا بھی سامان مکمل نہیں تھا. یہ مدرسہ تھا جس کے بارے میں اسلام ایک انقلابی نعرہ دے رہا ہے کہ بس اس مدرسے میں علم سکھایا جا رہا ہے, ساری دنیا میں فساد اور جہل ہے. اب یہ کب کہا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جبکہ پرشین امپائر عراق کی سرحد سے لے کر خراسان, اس زمانے میں جو دنیا کا آخری سرا سمجھا جاتا تھا, وہاں تک پھیلا ہوا تھا. رومن امپائر شام کی سرحد سے لے کر تیونس اور لیبیا اور مراکش تک پھیلے ہوئے تھے. اس وقت بات کہی جا رہی ہے جس وقت یونانی فلسفہ عروج پر تھا, جس وقت میڈیسن کی کتابیں ان کے اعلی کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی تھی, ریسرچ سینٹر قائم تھے, جس وقت اسکندریہ کا اعلی درجے کا مدرسہ تھا. یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جبکہ پہلوی زبان بڑا زبردست اپنے اندر لٹریچر رکھتی تھی, نظم اور نثر دونوں میں اس نے اور جو سریا کو پا لیا تھا. شاہنامے نہایت اعلی قسم کے تیار موجود تھے. رومن امپائر میں دنیا کے وہ تمام اس وقت کے وسائل جو اکٹھا کیے جا سکتے تھے پائے جا رہے تھے. بڑی بڑی لائبریریز تھی, کتب خانے تھے, اس میں ہر فن اور ہر موضوع پر کتابیں موجود تھیں. لیبورٹریز تھی جن میں جانچ ہو رہی تھی, ریسرچ کیے جا رہے تھے. لیکن مدینہ منورہ سے ایک اٹھنے والا نبی یہ انقلاب کا یہ نعرہ دیتا ہے کہ سب جہل ہے, علم ہے تو یہاں. آپ سوچیے, آج اگر ایک مولوی کھڑا ہو اور یہ کہیں کہ دیکھو یہ ایک مدرسہ جو صفت نبوی کے طرز پر بنایا جانے والا ہے, جہاں حقائق قرآن بتائے جائیں گے, حقائق حدیث و سنت بتائے جائیں گے, یعنی علم پڑھایا جاتا ہے. باقی جتنی بھی دنیا کی یونیورسٹیاں ہیں, خواہ کیمبرج یونیورسٹی ہو یا آکسفورڈ ہو یا کیلیفورنیا ہو یا ماسکو کی یونیورسٹیز ہو, سب میں جہل سکھایا جا رہا ہے. تو آپ واقعی کر جائیں گے, سب کیا دیکھا, سے روکتے چلے جائیں, کیا بکواس کرتے ہیں صاحب آپ.
لیکن ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے ایک خس پوش مکان جس میں کمرے کے لیے پارٹیشن بھی نہیں تھی, جن میں چند طلبہ پڑے رہتے تھے بستر ڈالے ہوئے اپنے, اور بستر بھی کھجور کی چھال والے کے جن کے پاس تھے, وہاں سے آپ یہ کہتے ہیں کہ بس تنہا علم دنیا میں ہے تو یہاں ہے, باقی سب دنیا کا حال کیا ہے؟ ضرب الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد غالب آ چکا ہے, کرپشن پھیل چکا ہے, دنیا باطل کے سامنے شکست خوردہ ہو گئی, قدریں تامل ہو گئی, اخلاق تباہ ہو گئے, تمدن مٹ چکا ہے, تہذیب کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, انسانیت تامل کر دی گئی, شرافت اور تمام انسانی اعلی قدریں ان دنیا سے مٹی چلی جا رہی ہیں. اگر آج کوئی مرکز ایسا ہے کہ جس مرکز سے انسانیت کا پھر سبق صحیح دہرایا جا رہا ہے, جہاں سے پھر علم حقیقی کا بگل بجایا جا رہا ہے, جہاں سے پھر لوگوں کو حقیقت کی طرف بلایا جا رہا ہے, تو بس وہ ایک سینٹر ہے جس کا نام ہے شفا. اس آیت کا یہ مطلب ہے, اور یہ بھی تھوڑا سا مطلب ہے, پورا مطلب تو بیان کیا جائے تو اس کے لیے تو جب امام فخر الدین رازی کی تفسیر کافی نہیں رہی اور امام طبری اور قرطبی کی دسیوں جلدیں کافی نہیں, تو ہم اور آپ کا کلیمن بیان کیا کافی ہوگا؟ لیکن میں آپ کو اس پہلو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اس حال کے بندھن اور اس کی بیڑیوں کی کلیاں توڑنی پڑے گی, یعنی ایک انقلاب لانا پڑے گا, ایک ایسا انقلاب جو موجودہ دنیا کے تار و پود بکھیر کے رکھ دے, جو اس کی بجیاں اڑائے, جو اس پورے نظام باطل کو جو بیسویں صدی کی جاہلیت ہے جو اس کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. وقت کا سب سے بڑا مجدد, دین کا سب سے بڑا مسلم, اسلام کا سب سے بڑا خادم ہوگا. لیکن یہ کام کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ رات میں سوئے خواب دیکھا تو صبح دنیا تلپٹ ہو گئی. اس کے لیے لمبی اور جان گسل محنت کرنی پڑے گی, اور اس محنت میں ابتدا اپنے سے کرنی ہوگی, پھر اپنے گھر والوں سے, پھر اپنے پڑوس سے, پھر اپنے شہر سے, پھر اپنے ملک سے, پھر اس کے بعد آگے بڑھتا چلا جائے گا قافلہ. کیونکہ جس نبی کی ہم لوگ یاد منایا کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے لوگو, تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس نمونے سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جن کو اللہ پر ایمان ہے, جن کو آخرت پر یقین ہے, جو اللہ کی یاد میں اپنے دل کو آباد رکھتے ہیں, اپنی زبانوں کو رب کو نشان رکھتے ہیں. اے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس نبی نے بے سر و سامانی میں مدینہ منورہ کی مسجد کی کنکریوں پر چٹائی بھی مہیا نہیں کی ہے, کجا یہ قالین ایرانی اور یہ ایرانی صوفے, بلکہ اب تو وہ ایرانی باتیں بھی علامہ اقبال کے ساتھ چلی گئیں, اب تو برطانیہ سے, فرانس سے, ہالینڈ سے اور دنیا کے تمام ممالک سے آیا ہوا یہ مال جس نے اقبال کو رلایا تھا, تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے قالین ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. جس نے علامہ اقبال کو رلایا تھا, اور وہ کون علامہ اقبال؟ جس نے آکسفورڈ اور کیمبرج کو دیکھا ہی نہیں, وہاں پڑھایا تھا, لیکچرز دیے تھے, وہ رویا تھا, اور اس نے جھانک کر دیکھا تھا تو اس نے یہ دیکھا تھا کہ یورپ کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے جس سے یورپ اپنے سینے کو کھودتا چلا جا رہا ہے. اس نے یہ نعرے مستانہ دیا اور آج کا یہ جاہل اور کلر مسلمان, اور میں بات ان کی نہیں کر رہا ہوں کہ عوام علماء اور مشائخ چوبا پہننے والے اور امامے باندھنے والے لوگ افسوس ہے کہ یورپ کے تلوے چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. کہاں وہ مقام تھا, کہاں یہ گرا ہوا مقام. ہم کو تو یہ سبق پڑھایا گیا, اور یہ سبق ہم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سے دیا تھا کہ لاکھوں آدمی ایک طرف ہو, تم تنہا ہو تو پوری طاقت سے ٹکرا جاؤ. مکہ مکرمہ میں آپ تنے تنہا تھے, اور اس کے بعد قافلہ بڑھا بھی تو زید بن حارثہ, غلام, ابو بکر صدیق, رفیق, خدیجہ زوجہ, بلال, غلام, ایک چھوٹا سا قافلہ لیکن ٹکرا گیا مکہ مکرمہ کی آبادی سے, اور مکہ تلمرا گیا, بفر بفر کے اٹھا کہ اس قافلے کو دبوچ کر فنا کر دے. لیکن ہوا کیا؟ دیکھنا تو یہ ہے نا, دیکھنا یہ ہے کہ جس نے اتنا زبردست انقلابی نعرہ دیا اور ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر کے ساری دنیا کو چیلنج دے دیا, اس نے کیا کیا؟ کیا وہ قوال تھا؟ کیا وہ زبان کی باتیں کرنے والا تھا؟ اسی مدرسے میں کیا ہوتا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اس مدرسے میں وہ نبی لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا کرتا تھا, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتاتا تھا, اور قرآن کی آیتیں پڑھنے ہی سے ایک انقلاب ان کے اندر پیدا ہوتا تھا. کسی کی آنکھیں بھیگی ہیں, کسی کا دل درد رہا ہے, کسی کے دماغ کے ریشے اور تار ہلا کے رکھ دیے گئے ہیں, اس کا پورا وجود نہرے لے رہا ہے, اور یہی قرآن ان کا حال بیان کرتا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا تھا دل کپ کپا جاتے تھے, اور ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. تو اللہ ہے جس نے اس کتاب کو اتارا ہے جو نہایت عمدہ گفتگو کا مشتمل ہے, جو ہم آہنگ ہیں, اس میں کوئی تضاد اور تعارض اور اختلاف نہیں, جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور سحری نہیں ہوتی, جس کو پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سکینت اور طمانینت کی کیفیت ان پر تاری ہوتی. اس قرآن کو کیسٹوں کے ذریعے نہیں سنا جا رہا تھا, کہ کیسٹ چل رہا ہے, کھانا بھی ہو رہا ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, تبصرے بھی ہو رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کلام پاک کا جس نے ہلا دیا تھا اسی جزیرۃ العرب کو, جس جزیرۃ العرب کی روٹی کھا رہے ہو تو, اور جہاں بیٹھ کے ابھی دکانیں کھولے ہوئے ہو, اسی جزیرۃ العرب کے اسی خطے میں خالد بن الولید کی فوجیں چلی آ رہی ہیں, تم کو کاریں نظر آ رہی ہیں, یہاں کی چوڑی چوڑی سڑکیں, یہاں کے لیمپ, یہاں کا چراغا نظر آ رہا ہے جو علامت ہے یہاں کے زوال کی, بگل بج رہا ہے زوال کا. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سینہ اول, جب خالد بن ولید تھے تو شمشیر و سینہ, طاؤس و رباب آخر, جب یہ اس دور کے چوچلے باز اور واجد علی شاہ کے نقال اس دور کے عمرا حکام نے جب وہ چوتلے بازیاں شروع کی ہیں تو اب گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں. نذیر نذیر علی النذیر العریان, میں تمہارے لیے صاف اور کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں, علی النذیر العریان. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی جاہلیت سے جب ٹکر لی تھی تو پہاڑ پر چڑھ کر کہا تھا, علی النذیر العریان, میں صاف اور کھلا ہوا خبردار کرنے والا آیا کہ تم کو عذاب ابھی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے. یہ قرآن پاک تو ایک نیا وجود تیار کیا کرتا تھا, اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا تھا. لہذا یسلو علیہم آیاتہ, ہم سمجھتے ہیں کہ مکتب میں جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں یہ رشو قرآن کی تلاوت تو ہو رہی. افسوس آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کے حروف کیا کیا کرنٹ ہے ان میں, کیا طاقت ہے اس قرآن پاک کے حروف کے اندر. معنی کو تو ابھی آگے جانے دیجیے, قرآن پاک کے حروف میں اس کے بول میں کیا طاقت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, تو مکہ مکرمہ کے مشرکین اپنی عورتوں اور بچوں کو گھر کے قریب پھٹکنے نہیں دے رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کے قرآن کے بول کان میں پڑ جائیں اور دل میں قرآن کی آیتوں کا تیر پیوست ہو جائے. قبیلہ دوس کا ایک شخص جو سردار قبیلہ تھا, طفیل ابن عمر دوسی, مکہ مکرمہ آتا ہے. مکہ مکرمہ کے لوگ اس سے کہتے ہیں میرے بالکل محمد کے پاس مت جانا, وہ جادوگر ہے, جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, اپنے گھر سے کٹ جاتا ہے, ماحول سے جدا ہو جاتا ہے, لہذا ان کے قریب مت جانا اگر سلامتی چاہتے ہیں. شہرہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ پردیش میں آیا ہوا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ داؤں تیز لگ جائے اور پھنس جاؤں. اس بیچارے نے لوگوں کی باتیں سن سن کر اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ کیا کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لی. گزرنا تو ہوگا ہی مکے کی گلیوں سے, بازاروں سے, کعبے کے پاس آنا جانا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں کہ محمد کی بات کان میں نہ پڑے, کیونکہ جب اس کی ان کی بات کان میں پڑتی ہے تو بس انسان کا عجب حال ہوتا ہے, جادو نہیں کرتا, وہ جنتر منتر کرتے. ایک دن, دو دن, تین دن اس طرح گزرے, لیکن اس کے بعد اس کو خود اپنے اوپر تعجب ہوا اور اس نے اپنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طفیل تو تو شاعر ہے, زبان کا جاننے والا ہے, نقطہ سنج ہے, تجھ کو تو پتہ چل جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اتنا بیوقوف اور احمق بنا ہوا ہے کہ کان میں روئی ٹھوسے پھر رہا ہے. اس نے کان سے روئی نکال دی, سوچا کہ دیکھ لیں تو محمد کیا پڑھتے ہیں, کیا قصہ ہے. اس لیے کہ اس دوران اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور جن کو سڑکوں پر لٹایا جا رہا ہے, کسی کے سینوں پر پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے, کسی کو انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے, یہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں, ان کے چہرے پر نور نظر آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ والے لوگ, ایسا لگتا ہے کہ دل ان سے کھسا چلا جا رہا ہے, ان کی طرف کھسا چلا جا رہا ہے. ایک مقناطیس ہے جو اپنے پہلو میں یہ لیے ہوئے, ہر انسان جس کی فطرت صحیح ہو اور نور کو پہچان لیتا ہے, اس کو پتا چلتا ہے کہ کشش کہاں ہے کہاں نہیں. لہٰذا طفیل ابن عمر دوسی پر یہ چیزیں اثر انداز ہوئیں اور اس نے کام لگا دیے, اور پھر وہی ہوا جو مکے والے کہتے تھے, یعنی طفیل ابن عمر دوسی غلام محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ میں ہاتھ دے دی, جو بھی سن لیتا تھا تو کیا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. آج قرآن چوری کرا جا رہا ہے, ٹھیک ہے قرآن کی حروف ضرور ہے, لیکن بری بات یبقا من القرآن رسمہ ومن الاسلام اسمہ, قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے. حضور نے یہ فرمایا, اسلام کا نام باقی رہ جائے گا, بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے, سائن بورڈ, یہ فلاں ادارہ, یہ فلاں ادارہ, یہ فلاں ادارہ, کھوکھلے ادارے, بے جان ادارے, جن میں کوئی روح نہیں, کوئی تحریک نہیں. بورڈ ہوں گے, سائن بورڈ, نام ہوگا اسلام کا, لیکن اندر کھوکھلا پن ہوگا. جب کا من القرآن رسمہ ومن الاسلام اسمہ, قرآن کے حروف باقی رہتا. آج مکتب اور مدرسے میں بھی قرآن کے حروف پڑھائے جا رہے ہیں. اگر حقیقت میں قرآن کے وہ معنی پڑھا دیے جاتے جو ابو بکر صدیق اپنی زبان سے پڑھاتے تھے تو آج مدرسوں میں انقلاب کی آگ لگ جاتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ بس رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, سب رسم اذانیں ہو رہی ماشاء اللہ, بڑی شاندار مسجدیں ہیں, خوبصورت منارے ہیں, اور لوگ اسی میں الجھے ہوئے. آپ کتنی اچھی مسجدیں دیکھیں, ہمیں مسجد کتنی اچھی ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا, مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ, مسجدیں خوب پر رونق ہوں گی، خوب آباد ہوں گی، ہدایت سے ویران ہوں گی، خالی ہوں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مسجد کے قیام کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن بھی آئیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لوگوں کو بتائی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ مسجدوں میں نقش نگار بنائے جائیں، زیب و زینت کے سامان کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر آگے کہا واللہ لتزخرفنها کما زخرفت اليہود والنصاریٰ